बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हज़रात, और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम खुर्रम।
वालेकुम सलाम, आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है। आपका साथ बहुत ज़रूरी है,
बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी साथ है, क्योंकि बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पर आप और हम सब मिलकर रोशनी डाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं।
बेहतर, बिल्कुल। और एक बात कल के प्रोग्राम से मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी अहम बात हमारे जो दो मेहमान एक इस्लामाबाद स्टूडियो से हसन शाह साहब थे और दूसरे डॉक्टर मुस्तफ़ा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे, उन्होंने की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, और वो रहमतुल आलमीन इसलिए थे कि उन्होंने उनकी जो तर्ज रहबरी थी, उन्होंने जिस तरह तर्ज हुकूमत जो उनका था, उन्होंने सिर्फ कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, जैसे कि कल बात हुई स्ट्रेटजी के बारे में, ये मुसलमानों के लिए है, ये मदीने के लिए है, ये मक्के के लिए, या एक ख़ास जगह के लिए, सारी कायनात में जितनी जो लोग जो परिंदे
इंसान हैवानात जो भी
उन सारों के लिए जो है ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी। तो रहमतुल आलमीन वाकई हमारे लिए एक रहमत थे, और उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें ज़िंदगी करना सिखाया।
बिल्कुल। और खुर्रम, यहाँ वक्त हुआ है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत सा फरमान सुनने का, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, मुझे तुम लोगों के सिलसिले में दो चीज़ों से खौफ आता है। एक आरजू दराज, क्योंकि लंबी आरजू इस बात का बाइस बनती है कि इंसान आखिरत को फरामोश कर दे, और दूसरे ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी से इंसान हक से दूर हो जाता है।
खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर प्रोग्राम सुबह जिंदगी में, और रुबाब आपको बताएंगी कि आज हमारे मेहमान कौन हैं।
जी, आज हमारे मौजूद मेहमान होंगे कसवर अब्बास अलवी साहब, और बुध का दिन है, और बुध के दिन हम अपने हफ्ते के मौजू का जो है निचोड़ निकालते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वैसे आज का जो मौजू है किसी नतीजे पहुंचने वाला मौजू नहीं है,
बिल्कुल सही।
वो हमारी जिंदगी का मशाल राह हम बोल सकते हैं, ऐसा मौजू जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम आज बात करेंगे।
बिल्कुल, और इंशाल्लाह गुफ्तगु आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। मेरे साथ खतीजा इकबाल फ़ोन लाइन पे हमारे साथ होंगी तेहरान से, और इंशाल्लाह वो कुछ अशार पेश करेंगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। वो मुलाहिज़ा करना भी मत भूलिएगा। और अब वक्त हुआ है हमारे पास
सेब साहिबा के पास,
और सेब साहिबा हमें जो है किसी फल के बारे में, उसके फ़वाद के बारे में बताएंगी। तो चलते हैं, आज देखते हैं आज वो किस फल के बारे में हमें बता रही हैं।
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए शैलील लेकर आए हैं। शैलील बड़ा खुशमज़ा और मीठा फल होता है, अंग्रेज़ी में इसे नेक्टराइन कहते हैं। ये एक किस्म का स्वीट पीच है, इसमें बड़ी मकदार में विटामिन ए और सी पाया जाता है, और इसकी 150 किस्में दुनिया में मौजूद हैं। इसका ताल्लुक, जैसा कि अर्ज़ किया गया, आड़ू और शफ्तालू की फैमिली से है। ये बहुत मीठा होता है। शैलील जल्द दांतों और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात के साथ बदन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बढ़ाता है, और इस तरह इंसान को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। बीटा कैरोटीन दिल और दिल की रगों की हिफाजत करता है। शैलील में बड़ी मकदार में फाइबर और पोटेशियम पाया जाता है, ये दोनों ही बदन की सलामती के ज़ामिन माने जाते हैं। फाइबर की मौजूदगी इस बात का सबब बनती है کہ بعض مادے خاص طور پر شکر کے بدن میں جذب ہونے کی رفتار بہت کم ہو جاتی. اس طرح یہ پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. شلیل کو فریج میں تقریباً ایک ہفتے رکھا جا سکتا ہے, وہ بھی ایک پلاسٹک کے تھیلے میں. اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مربع وغیرہ بھی بنایا جا سکتا ہے.
ناظرین, آپ لوگوں نے شلیل کے بارے میں مفید نکات سیب صاحبہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے, پسند آئے ہوں گے آپ کو. وقت ہوا ہمارے گفتگو کے سیگمنٹ کا, جہاں پر قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو چلتے ہیں رباب کی طرف. جی رباب,
بہت شکریہ خرم. اور جس طرح ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کل یہاں پہ یا پوری دنیا میں شب معراج یا بعثت ہم بول سکتے ہیں تھی, اور بہت ہی مبارک دن تھا. اور ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی آج روشنی قصور صاحب کے ساتھ ڈالیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ گفتگو کریں. تو چلتے ہیں قصور عباس صاحب کے پاس. السلام علیکم.
السلام علیکم.
کیسے ہیں آپ؟
بالکل ٹھیک.
میں آپ کو کل کی مناسبت سے, جو کل گزرا ہوا کل ہے, اس کی مناسبت سے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں.
بہت شکریہ. آپ کو بھی مبارک, اور ہمارے تمام ناظرین کو جو بعثت کا دن ہے, یوم بعثت مبارک.
جی قصور صاحب, سب سے پہلے جو کہ ہم نے بعثت کی بات شروع کی ہے, تو اگر آپ چاہیں تو کہیں بعثت کا مفہوم کیا ہے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهلها لا سيما بقية الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفدا. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارا موضوع سیرت رہے گا کلی طور پہ, اور تھوڑا سا ہم بعثت پہ بھی روشنی ڈالیں گے. بعثت لفظ با عربی کا لفظ ہے, بعثا سے ہے, بعث بعثت مبعوث, اور جتنے بھی یہ الفاظ ہیں تقریباً ہم معنی ہیں اور ایک دوسرے سے مشتق ہیں. تو بعثت کا مفہوم ہوتا ہے انتخاب کرنے کے بعد کسی شخص کو بھیجنا.
اچھا,
کلی طور پہ ہم جب کہہ سکتے ہیں کہ بھیجنے کے مفہوم میں ہوتا ہے.
ٹھیک.
تو یہاں پہ یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا بھیجنا, لیکن اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں میں سے بعض شخصیات کو ایک خاص معموریت دے کے اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے. تو وہ معموریت جو ہے وہ رسل اور انبیاء کی صورت میں ہوتی ہے. تھوڑا سا فرق ہے انبیاء اور رسل کی معموریت میں, کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ ایک بعد کا درجہ ہے. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ایک اس قسم کی معموریت ہوتی ہے کہ وہ ہدایت لے کے آتے ہیں اور دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں. اور ایک جنبہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک نئی شریعت لے کے بھی آتے ہیں.
اچھا.
تو پیغمبر اسلام ان انبیاء میں سے ہیں, اولو العزم جو پیغمبر خدا کے رسول ہیں ان میں سے ہیں, جن کو ایک نئی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت بالکل جدید نہیں ہے, بلکہ پہلی شریعتوں کا ایک تسلسل ہے اور اس کا ایک تکملہ اور تکمیل ہے.
جی تو اگر ہم یہ بولیں کہ بعثت کے جو عوامل, اسباب اور عوامل ہیں پیغمبر کے لیے, یعنی ہو سکتے ہیں, تو وہ کیا ہوں گے؟
دیکھیں جب ہم اسباب اور عوامل پہ بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے ہی استفادہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم, اور حقیقی علم جو ہے وہ خود آئمہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی علم حاصل کریں تو ہمارے در پہ آئیں. تو نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام انبیاء اور پھر اس کے بعد مخصوصاً پیغمبر اسلام کی بعثت پہ جو ہے نا ایک روشنی ڈالی ہے, اور نکات بیان کیے ہیں, اور خاص طور پہ وہ پس منظر بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کی وضعیت کیا تھی, اور خاص طور پہ عرب جو دنیا ہے اس کی وضعیت کیا حالات تھے, لوگ کس طرح ایک دوسرے کا استحصال کر رہے تھے, ایک دوسرے
کے حقوق, جہالت کا زمانہ جو تھا,
جاہلیت کا زمانہ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم جب اس کی درجہ بندی کرتے ہیں تو ہم اس کو دو دوروں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جاہلیت کا دور ہے,
بالکل,
اور اس کے بعد پھر بعثت کا دور شروع ہو جاتا ہے.
اس طرح بول رہے ہیں ایک تاریکیوں کا دور ہے, جس میں سب تاریکی تھی, اس کے بعد بعثت کے بعد روشنیوں کے جو زمانہ وہ شروع.
بالکل, یہ جو بعثت کا نقطہ ہے یہ دو دوروں کو جدا کرتا ہے, جاہلیت کا دور اور اس کے بعد جہالت سے دوری کا دور. تو بعثت کا دور جو ہے یہ وہ دور ہے جب علم کی روشنی, خدا پرستی, اور اس طرح کے جتنے عدالت, اس طرح کے جتنے بھی اقدار ہیں جن کو آپ ارزش کہہ سکتے ہیں, ان کا جو ہے وجود جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقطۂ بعثت جو ہے ایک مہم ترین نقطہ ہے تاریخ اسلام میں, اور پھر جس نے جو ہے تمام دنیا کو ایک روشنی اور سعادت جو ہے
اسلام اور خود دنیا کے لیے ایک بہت بڑا موڑ ہم بول سکتے ہیں.
بالکل
جی, بالکل. بہت شکریہ آپ نے بعثت کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے جو ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. قصور صاحب, میں یہاں چاہوں گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی یا ان کی سیرت ہے بے مثال, یعنی الفاظ نہیں ہے انسان کے پاس یہ بولنے کے, لیکن اگر آپ ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں تو.
جی, سیرت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
بالکل.
اور ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود خداوند عالم نے اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام کو اسوہ کے طور پہ, اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کیا. میں پہلے بھی بہت سارے پروگراموں میں یہ نقطہ بیان کر چکا ہوں کہ اسوہ حسنہ کا جو لفظ ہے یہ پیغمبر اسلام اور اس کے بعد صرف حضرت ابراہیم کے لیے استعمال جو کہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. لہٰذا اسوہ حسنہ ایک ایسا مفہوم ہے جس میں تمام خوبیاں جو ہیں وہ سما جاتی ہیں.
بالکل.
تمام خوبیاں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں, تمام اخلاقی پہلو جو ہیں جس کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ اسی لفظ اسوہ حسنہ کے اندر اس کا سراغ لگا سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. تو سیرت کی بات آپ نے فرمائی, تو سیرت کے حوالے سے میں تھوڑا سا سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم ان کو منابع اور ماخذ اور اپنی کتب میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سیرت کو چند اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سیرت آپ کی اخلاقی سیرت ہے, ایک آپ کے شمائل ہیں, ایک دلائل کی صورت ہے. دلائل میں آپ کے عام طور پہ معجزات بیان کیے جاتے ہیں, اور شمائل میں ایسی کتابیں جو شمائل کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہیں. شمائل میں پیغمبر اسلام کی وضاقت اور ظاہری جو شخصیت ہے ان کی وہ پہلو اجاگر کیے گئے ہیں. اور اخلاق ایک ایسا جنبہ ہے, ایسی کتابیں ہیں جو بے شمار کتابیں ہیں جو صرف اخلاق پہ لکھی گئی ہیں. اور پیغمبر اسلام کی اخلاق کے ایک ایک پہلو کو جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم آج پیغمبر اسلام کی سیرت اور ان کی شخصیت کو جو ہے الگو, نمونہ اور ایک جو ہے آئیڈیل کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے.
قصور صاحب بہت شکریہ, یہاں تو بہت ہی بہترین گفتگو رہی. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین یہاں ہمیں چلنا ہے خرم کے پاس, اور دیکھتے ہیں خرم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی خرم,
بہت شکریہ رباب جی. بالکل, بہت زبردست قسم کی گفتگو قصور علوی صاحب کی ہمیشہ ہوتی ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو جب ہم لوگ روکتے ہیں درمیان میں کہ جی ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, لیکن بارہ وقفہ بھی ضروری ہے. وقفے سے جانے سے پہلے میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے ناظرین, عزیز ناظرین جو ہمارے پیج پہ ہمیں لائک کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, ان کے نام ایک بار میں پڑھنا چاہوں گا. سید اسد شاہ گیلانی صاحب نے, عطیہ نشاد صاحبہ نے, لیاقت علی صاحب نے, اور انعام شبنم صاحبہ نے, اور محمد خان لغاری, صابر شاہ, عطیہ نشاد جی دوبارہ انہوں نے جو ہے ہمارے پیج پہ ہمیں لائک کیا, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ایک چیز اور بھی بتاتے چلوں کہ آج ہم لوگ قرآن اندازی بھی کریں گے, ان خوش نصیب تین خوش نصیب لوگوں کو انعامات دیں گے قرآن اندازی کے ذریعے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں جملات ہمارے فیس بک پیج پہ بھیجے تھے. یہاں پر ہم لوگ چلیں گے, خوبصورت سی فوٹوگرافی تصاویر دیکھیں گے, پانی کے قطرے سے کی جو فوٹوگرافی کی گئی ہے اس سلسلے میں.
رضا قاسم زادہ ایروانی هستم.
میرا نام علی رضا قاسم زادہ ایروانی ہے. خانہ ہنرمندان میں اپنے آثار کی نمائش کا یہ دوسرا تجربہ ہے. یہ نمائش ڈراب گرافی جس کا عنوان پیدائے پنہا کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. ڈراب گرافی پانی اور مختلف مائع چیزوں کی مختلف حالتوں میں لی گئی تصاویر پر مشتمل ہے. اس نمائش میں بھی پانی کے مختلف قطروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے اور اس موقع پر جو مختلف ڈیزائنیں بنتی ہیں ان کی تصاویر شامل ہیں. ایسی شکلیں جو ہمارے روزمرہ میں حادثاتی طور پر وجود میں آتی ہیں اور ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, یا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں یا پھر بہت تیزی سے ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہیں, ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے, یا پھر وہ انسانی نظروں سے پنہاں ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے اتفاقات کی تصاویر کو نمائشگاہ لے کر آؤں. یہ تصاویر میری ایک سال کی مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہیں۔ اس نمائش میں 18 تصاویر نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ان تصویروں کو میں نے 30,000 فوٹو فریمز سے انتخاب کیا ہے۔ ڈراپ گرافی کی یہ تصاویر انفرادی ہیں اور ان کی تکرار ناممکن ہے، کیونکہ جو شکلیں اور فریمز ایک دفعہ وجود میں آتے ہیں وہ ہزار مرتبہ اس عمل کے دہرائے جانے کے باوجود بھی دوبارہ بن نہیں سکتے۔ ان شکلوں کی مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف تعبیریں ہیں، جس کو ہم ان تصویروں کی جذابیت کے رازوں میں سے ایک راز کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی تصاویر تک دسترسی حاصل کرنا اسی طرح دوسرے طریقے جیسے مائکروگرافی یا مثال کے طور پر کیڑے مکوڑوں کی تصویریں حاصل کرنے کے لیے صبر اور حوصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے ایک تصویر حاصل کرنے کے لیے 30 سے 70 گھنٹے صرف کیے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے کام میں کم ترین ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کروں، یعنی یہ تصویریں 90% اپنی اصل حالت پر باقی رہیں۔ فقط بعض جگہوں پر، مثلا لینس پر کوئی دھبا آ گیا ہو اور اس موقع پر ایڈیٹنگ سے پرہیز کرنا ممکن نہ ہو، تو وہاں پر ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروسیس انجام نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے تصویر کی ماہیت کے تبدیل ہو جانے کا امکان ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تصویر کھینچنے کے دوران ہی ان تمام مراحل سے استفادہ کروں، مثلا تصاویر کا بیک گراؤنڈ، لائٹنگ اور قطروں کے رنگ سب کچھ اصلی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ان تصاویر کے لیے میں نے ایک سال کام کیا، ڈراپ گرافی دراصل ہنر اور ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج ہے۔ اس عرصے میں چونکہ میں اپنی مورد نظر تصویریں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجبور ہو گیا کہ بہت ساری ضروری چیزیں میں اپنے ہاتھ سے بناؤں۔ قطروں پر لائٹنگ کے لیے میں نے ایک بہت چھوٹا سا سافٹ باکس بنایا، چونکہ قطرے 2-3 سینٹی میٹر سے بڑے نہیں ہوتے، یا جس طرح قطرے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس کے لیے چونکہ کوئی آلات اور ٹولز موجود نہیں تھے جن کی مجھے ضرورت تھی، تو میں نے اس طرح کی چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اس کام میں مجھے مزہ آیا۔ مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو میں نے اپنے بچپنے سے لے کر اب تک سیکھی تھیں، ان سب کو ایک بار پھر آزمایا ہے، چاہے الیکٹرانک کٹس بنانے کے مختلف مراحل ہوں اور اس کٹ کو بنانے میں جو معلومات درکار ہوتی ہیں، یا اپنا موجود شغل یعنی گرافک ڈیزائننگ کی، جس کے ذریعے میں نے سافٹ باکس کی ڈیزائننگ کی، اور اس طرح کے دوسرے تجربے کے جن کو میں نے اس کام کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اپنا ایک کام جس کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ اس بلبلے کی تصویر کے بارے میں ہے۔ یہ کام عملی طور پر انتہائی سخت اور دشوار کام تھا۔ ایک قطرہ اوپر سے ٹپکا اور پانی کے اس بلبلے میں سے ہوتا ہوا دوبارہ اوپر کی جانب جانے لگا، اور ایک دوسرا قطرہ اوپر سے ٹپکا اور بلبلے کے اندر داخل ہو گیا۔ ان دو قطروں کے بلبلے کے اندر ملاپ کی تصویر لی گئی ہے۔ جب میں اپنے آثار کے عناوین ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ایک شعر ملا، اور اسی مصرعے کو میں نے منتخب کر لیا۔ ایران کے بزرگ شاعر جامی کا شعر ہے جو پوری طرح میری تصویروں کا عکاس ہے۔ اوست کف، اوست قطرے، اوست حباب۔ Thank you.
جی ناظرین آپ لوگ علی رضا صاحب کی خوبصورت سی فوٹوگرافی ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ وقت ہوا ہے دوبارہ واپس رباب کے پاس جانے کا، چلتے ہیں رباب کی طرف۔ جی رباب،
بہت شکریہ خورا یاسر کو۔ پھر سے بتاتے چلوں ناظرین، ہمارے ساتھ قیصر عباس الوی صاحب ہے اور ہم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی قیصر صاحب، ایک سوال اگر میں یہ پوچھوں، ہماری ناظرین کے لیے شاید اس کی وضاحت بہت ضروری ہو۔ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو، اس کا مفہوم کیا ہے؟
رحمت للعالمین کا ایک ایسا لقب ہے جو خداوند عالم نے قرآن مجید کی صورت میں ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ لقب ہے، تو وہاں پہ آیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی پیغمبر کو بھیجنے کا ایک ہدف بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بعثت کی بات کر رہے ہیں، بعثت کا مطلب بھی بھیجنا، تو بھیجنے کا ہدف اس آیت میں بتایا گیا ہے۔
کیوں بھیجا گیا
جی، کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو بہت سارے آداب ہیں اور ان میں سے ایک مہم جو ہدف ہے نبوت اور رسالت کا، وہ یہی رحمت عالمان جو ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنا۔ میں یہاں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے مستشرقین یعنی اورینٹیلسٹ غربی لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت، کوئی مسلح، کوئی اصلاح کرنے والا کسی خاص مکتب فکر کے مدرسے یا اس سکول آف تھاٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تعلیم پاتا ہے، تو ایک خاص اس کی جو فکر ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اسی طبقے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر ایک بندہ، ایک شخص جو ہے وہ شرق میں تربیت پاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں شرقی لوگوں کی ہدایت کا سامان کروں، ایک آدمی غرب میں ہے تو وہ ان کی فکر کرے گا، تو وہ اس نقطے کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام بھی اسی طرح کسی استاد کے سامنے آپ نے زانو ادب طے کیا ہوتا اور کسی سے تعلیم و تربیت پائی ہوتی تو آپ کبھی بھی پوری دنیا کے لیے رحمت عالمان بن کے نہ بنتے۔ یہ پیغمبر اسلام کا خاصہ ہے، اور شہید مطہری بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ امی ہونا، اسی لفظ امی جو قرآن میں آئے اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امی کا مطلب بھی یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی بھی شخص کے سامنے، کسی بھی شخص، اصلا نفی کر دی ہے، کسی بھی شخص کے سامنے آپ نے تعلیم اور تربیت اور زانو ادب طے نہیں کیا، اور یہ تمام جو کچھ آموزہ اور جو کچھ تعلیمات ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے نبوت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے بھی الہام کی صورت میں آپ کے قلب منور پر جو ہے یہ الہامات آتے تھے، جس کی وجہ سے آپ جو ہیں آپ کی تربیت ہوئی اور آپ پوری دنیا کے لیے رحمت عالمین جو ہیں وہ بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔
قیصر صاحب، چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیں، آپ نے بتایا کہ سیرت کا کچھ حصوں میں، مختلف حصوں میں آپ نے ان کی اقسام بتائیں۔ سب سے پہلے ہم اخلاق کی طرف آتے ہیں۔ آج کل جو دیکھا جائے، اگر بولے نوجوانوں میں اخلاق کی کمی یا وہ کہتے ہیں تھوڑی بد اخلاقی سی ہو جاتی ہے، چڑچڑاہٹ پن، یہ سب چیزیں، لیکن پیغمبر ان کے لیے بہترین آئیڈیل بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بات میں شک نہیں ہے۔ تو اگر اس بات کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کی جائے۔
جی، اخلاق کے بہت سارے جنبے ہیں، تو اخلاق کا ہر ایک پہلو جو ہے وہ ہماری شخصیت سازی اور ہماری شخصیت کو کے بنانے پہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو صبر ہے، استقامت ہے، خوش اخلاقی ہے، دوسروں کے سامنے اچھا برتاؤ ہے، یعنی افراد کی جتنی بھی اصناف ہیں سب کے جیسے حقوق، میں نے پہلے بھی بعض پروگراموں میں نے کہا کہ چونکہ ان کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، یہی ان کے حقوق کو ادا کرنا خوش اسلوبی کے ساتھ، یہی انسان کی شخصیت ہے۔
بالکل۔
اور ان چیزوں کی، انسان کی شخصیت پر پیغمبر کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمارے مدارس، ہماری دانشگاہیں، ہماری یونیورسٹیوں اور جتنے بھی بالآخر تربیتی مراکز ہیں ان میں، اور خاص طور پہ سب سے بڑا تربیتی مرکز جو ہے کسی شخص کے لیے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ماں کی تربیت اچھی ہو اور وہ خود بھی پیغمبر اسلام اور خانوادہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہو، اور آگاہ ہونے کے بعد عملی طور پر اگر بچوں کے سامنے پیش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہماری پوری جو نسل ہے وہ اس اخلاق سے بہرہ مند ہو سکتی ہے اور بہتر جو ہے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔
بالکل، اور یہی بات ہے کہ اگر آپ بچوں پہ کچھ تھوپیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے، آپ کو وہ عمل کر کے ان کے سامنے لانا چاہیے۔ بہت ہی اچھی طرف قیصر صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمیں چلنا ہے خورم کے پاس، دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ جی خورم،
بہت شکریہ رباب۔ اور جی، ہم لوگ آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سے وقفے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جلدی سے واپس آئیں گے ہم لوگ، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے یہاں پر علی حماد غاری صاحب نے کل جو ہے ہمیں کمنٹ بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، اور اگر تمہاری زبان خوبصورت ہوگی تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ بڑی خوبصورت بات کر گئے آپ، اور یہاں پر وقفہ لیں گے، اس کے بعد پروگرام سب زندگی ہوگا آگے چلائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین فرمایا گیا کہ جس ایک شخص ایک مسلمان اگر اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں اخوت محبت کا اظہار کیا، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی نسل سے تھا اس کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر تھے ہمارے،
بالکل
ہیں پیغمبر ہمارے، انہوں نے ایسا سلوک کیا، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کو ان پہ ستم ڈھائے گئے، لیکن ہم نے کبھی تاریخ میں کہیں پر نہیں پڑھا کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے انہیں کچھ بولا ہو۔
بالکل۔
تو آج کیا ہو گیا قصور صاحب کے ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان، کیا اس کو اس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟
جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے، جیسے آپ نے پہلے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، اصل مسلمان کی تعریف بیان کر دی گئی ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
بالکل۔
تو مسلمان اپنی جگہ پہ پیغمبر اسلام اور ائمہ کی تعلیمات میں ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ پیغمبر اسلام کی سیرت سے حقیقی معنی میں آشنا ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ پیغمبر اسلام کو سمجھ پاتے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا ہدف کیا تھا، اور وہ کس طرح دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو کبھی یہ نوبت نہ پہنچتی کہ آج لوگ اسلام کے نام پہ، پیغمبر اسلام کے نام پہ دوسروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صفین میں جب یہ خوارج نے بچوں کے قتل عام کیا اور خواتین کو قتل کر رہے تھے، تو امام علی نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ وہ جیسا کریں، وہ خوارج ہیں، وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کے بچوں کو قتل کرے، خواتین کو قتل، بوڑھوں کو قتل کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو خرچ خوشبو اور معطر اپنے آپ کو معطر کرنے پہ کرتے تھے، اتنا اپنی خوراک کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔
اچھا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو نہیں چاہتا کہ ایک شخص کے بدن کا پسینہ دوسرے مسلمان کو اذیت و آزار کرے، کیا وہ پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہوں اور دوسرے جو ہے اس حد تک اذیت اور مشکل اور یہ چیزیں برداشت کر رہے ہوں؟
یعنی قصور صاحب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کوئی شک کی گنجائش آپ اس میں رکھتے ہیں کہ کوئی خاص مورد ہے، کوئی خاص وجہ کی وجہ سے ایسا کام کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ،
سوائے جنگوں میں جہاں پہ ایک مستعمر دشمن جو ہے وہ اسلام اور اسلام کی بیخونی کر رہا ہو، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں جو صحنے جنگ میں موجود
ہیں،
جو پشت پردے پشت صحنے ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، ان کی مدد کر رہے ہوں، ان کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک استثناء ہے ہم جنگوں میں دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام نے اپنے دور میں جنگیں لڑی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کم از کم 5 سالہ دور میں جو ہے جنگوں کا تجربہ، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ایک استثناء ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ پیغمبر کی تعلیمات میں اور نہ ائمہ کی تعلیمات میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خود پیغمبر کے نام پہ یہ جو ہے انسان کشی کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔
تو اس کا مطلب جو حدیث بیان کی گئی ہے تو اس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کو خدا کے نزدیک ان کو اسلام سے باہر نکال دیا گیا ہے۔
شک بھی نہیں ہے، شک نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا خوارج کی، جب ہم کہتے ہیں کہ خوارج دین سے، خوارج کا نام اس لیے رکھا کہ وہ دین سے خارج ہو گئے، ان کے اگر آپ ان لوگوں کے کام دیکھ لیں جو کچھ خوارج کرتے تھے اور جو کچھ آج لوگ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، اگر ان کے تعلیمات ان کے عملی اقدامات کو دیکھ لیں بالکل مشابہ ہیں، لہٰذا ہم فتویٰ ہم صادر نہیں کر سکتے، ہم ان پہ کفر، ہم تکفیری نہیں ہے کہ ان پہ ان کی طرح ہم بھی اس طرح رد عمل شو کریں اور ان کو ان پہ کفر کا فتویٰ صادر کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوارج سے جدا بھی نہیں ہے، ان کی تعلیمات خوارج کی تعلیمات ہیں۔ اور میں ایک بات یہاں پہ نقطہ اور کہتا جاؤں، ٹائم تھوڑا ہے اگرچہ ہمارے پاس، کہ خوارج نے ہماری اس 200 قرن جو ہے 200 سال جو ہیں اتنی انہوں نے تہلکہ مچا دیا تھا، لوگوں کا قتل عام کیا، لیکن کسی بھی حکومت نے ان کو نکیل نہیں ڈالی، وہ ختم نہیں ہوئے، مگر اس وقت جب وہ آپس میں بھیڑے، آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، کلن شبہ قار ہیں یا دوسرے جتنے بھی جہاں بھی تکفیری، عرب دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی تکفیری اور یہ سوچ جو ہے پھیلی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت جلد آپس میں دوبارہ لڑیں گے اور خوارج کی طرح ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے اور خود ہی جو ہے یہ مٹ جائیں گے، یہ اس کا اور کوئی علاج میں سمجھتا ہوں۔
بہت شکریہ قصور صاحب، بہت شکریہ۔
جی قصور صاحب، اور ہم نے بہت ہی خوبصورت بات کی طرف جو اشارہ کیا، میرے ذہن میں بھی یہاں پہ ایک سوال آیا کہ اگر دیکھیں آج کل اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم خود غرض بن گئے ہیں، کہ وہ کینہ اور بغض دل میں ہمارے آ گیا ہے. اگر ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسا آپ جانتے ہیں جتنی بھی اذیتیں ان پہ ڈھائی گئی ہے، جتنے ستم، انہوں نے سب کو درگزر کیا، معاف کیا، لیکن آج کل یہ نہیں ہو رہا. بہن بہن سے، بھائی بھائی سے ذرا سی بات پر نہ معافی مانگنا ہے نہ معافی دینا ہے، درگزر تو ہے ہی نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بالکل جی، ایسا ہی ہے. تھوڑا سا انسان کو تحمل اور بردباری کا جو ہے وہ کرنا چاہیے، مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھ، ابتدا میں ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ انسان واقعاً جذباتی ہو جاتا ہے. میں ابھی اسی انہیں مسائل میں، یہ ایک ایسا مسئلہ جو خورم بھائی پوچھ رہے تھے، انسان واقعاً جب یہ حالات دیکھتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے.
بالکل،
جذبات، یہ ہماری ایک فطرت ہے جذبات میں آنا. لیکن جب انسان حوصلہ اور اس چیز کا مظاہرہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے واقعاً انتہائی وہ ایک لحاظ سے احساساتی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی شخصیت کو، دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ باعزت اور باتکریم رکھنے کے لیے اپنے اوپر اس حد تک کنٹرول کریں کہ اپنے احساسات سے باہر نہ ہوں، ایک دوسرے کی جو بری باتیں بھی ہیں ان کو بھی تحمل کریں، خاص طور پہ خاندان کے اندر جہاں ایک بہن بھائی دوسرے افراد جو ہیں کوئی دشمن نہیں ہوتے، جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دوسرے کے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر فوراً انسان رد عمل شو نہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے، تو ہم اس طرح کی جتنی بھی مشکلات ہیں ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں.
جی قاسم صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے ہماری. لیکن ہمیں یہاں چلنا ہے خورم کی طرف، اور آج خورم ہمارے لیے کچھ نئی اور تازی خبریں لے کے آئے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا لائیں. جی
جی بالکل، بہت شکریہ رباب. اور نئی اور تازی خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پیارے ناظرین ہمارے لیے جملات بھیجے بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ ہم آپ کی خدمت میں کل بھی لے کے آئے تھے، اور آج بھی میں جو ہے آپ کی خدمت میں وہ پڑھوں گا، تاکہ جو ہے ہمارے جو بھی ناظرین جنہوں نے وہ ہمارے لیے بھیجے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کہ پتھروں میں یہ پہلا پتھر ہے جس نے اللہ کی وحدانیت، میری نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا علی علیہ السلام تمہاری ولایت کا اقرار کیا. اس کے بعد ایک اور جو ہمارے پاس فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا گیا، اس میں کہا گیا، فرمایا گیا، آگاہ رہو کہ جو علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو وہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی جان نکالنا آسان کر دے گا، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور ایک اور جگہ ایک اور جو فرمان ہمارے لیے بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے. ناظرین یہاں پر چھوٹا ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ خدمت حاضر ہوں گا، اور باقی اور فرمان جو ہمارے پیارے ناظرین، ہمارے عزیز ناظرین نے ہمیں فیس بک پہ ہمارے لیے بھیجے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. یا علی، اگر تم نہ ہوتے تو خدا کے گروہ کی پہچان نہ ہوتی، اگر تم نہ ہوتے تو دشمن خدا کی شناخت نہ ہوتی، اگر کسی کے پاس تیری علیہ السلام کی ولایت نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور فرمان جو ہمارے لیے بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر کسی کے لیے دعا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو. اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلے، اس سے پہلے کہ اپنے لیے دعا کریں، دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ہوتا ہے، اور بہت بہرحال ہماری اپنی دعائیں بھی اس طرح قبول ہوتی ہیں. اور ایک اور فرمان جو ہمارے لیے بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو. یہ ہمارا یہ جو فرمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے پیارے ناظرین نے فیس بک پیج پہ ہمارے لیے بھیجے تھے، جن کے نام محمد حسین نجفی، طاہر رضا صاحب، مرتضیٰ خالو، علی ناظر صاحب، محمد خان لغاری صاحب، اور بہرحال دوسرے ناظرین بھی ہمارے تھے جنہوں نے ہمارے لیے یہ فرمان بھیجے. اور انشاءاللہ آج قرآن دازی میں ہم ان ناموں میں سے تین نام نکالیں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ہم انعامات دیں گے. چلتے ہیں رباب کی طرف تاکہ رباب گفتگو کو آگے چلا سکیں. جی رباب،
بہت شکریہ خورم. آپ نے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوں گے کہ اتنے خوبصورت جملات جو آپ نے ہمارے لیے بھیجے، اور دیکھتے ہیں آج کے خوش نصیب جو ہمارے ونر ہیں وہ کون ہوں گے. فوراً چلتے ہیں قصور صاحب کے پاس، اور قصور صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ اگر کچھ کہنا چاہیں آخری جملہ.
جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کو، یہ جو دور ہے، اگر ہم تمدنی اور سویلائزیشن کے حوالے سے اس کو طبقہ بندی جب کرتے ہیں تو ایک دور کو پتھر کا دور کہا جا سکتا تھا، پھر اس کے بعد پیش رفت ہوتی ہوتی آج جو دور ہے اس کو ہم تعلیم اور تعلم کا دور کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا تعلیم اور تعلم عقل کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ لا بأس اللہ نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. اصل پیغمبروں کے کو بھیجنے کا ہدف بھی یہی ہے کہ وہ عقل کو عروج تک پہنچا دیں, یعنی عقل کی تکمیل کریں. تو ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں وہ استول اتمم مکارم الاخلاق, اخلاق اور عقل کا اس حد تک آپس میں تعلق اور رشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ہر اس شخص کی عقل کامل ہے جس کا اخلاق بہتر ہے.
جی.
تو اگر آج ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے عقل کے اپنی تکمیل کا ثبوت اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اخلاق بہتر ہو جائے.
جی.
تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم تھوڑا سا اخلاق کی طرف توجہ دیں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور وہ تعلیمات آل محمد میں ہمیں مل سکتا ہے
انشاءاللہ. قصفہ صاحب بہت بہت شکریہ, بہت ہی بہترین گفتگو رہی آپ کے ساتھ. آپ نے بہت کم وقت پہ سیرت پاک کے پیغمبر پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے روشنی ڈالی. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اور ناظرین چلتے ہیں خورم کے پاس.
بہت شکریہ رباب, اور میں قصفہ واسع الوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے بہرحال وقت دیا ہمارے پروگرام میں. اور بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو گفتگو کا سیگمنٹ ہمارا پسند آیا ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ہے خوبصورت سی تصاویر تہران کی ملاحظہ فرمانے کا, تو چلتے ہیں تصاویر ملاحظہ فرمائیں آپ لوگ اور اس کے بعد آگے پروگرام صبح زندگی کو آگے چلائیں گے. جی ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ لوگوں نے تہران کی تصاویر ملاحظہ فرمائی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. وقت ہوا ہے قرآن دازی کا. قرآن دازی کون سی والی قرآن دازی؟ دو قرآن دازیاں ہم نے کرنی تھی. ایک قرآن دازی تھی بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جملات بھیجنے کی. بہرحال قرار یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے جملے بھیجیں, لیکن پھر بھی جو فرمان حدیث آپ لوگوں نے بھیجی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے یہاں پر نام لکھ لیے ہیں. تقریباً خاصے 12-13 لوگ ہیں جن کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں.
خوش نصیب لوگ ہیں,
خوش نصیب لوگ ہیں. اور ہم یہاں پر ابھی قرآن دازی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تین خوش نصیب لوگ کن کے بارہ نام نکلتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ جو ہے انعامات بھی بھیج دیے جائیں گے. رباب پہلا جو ہے نام میں کہتا ہوں کہ آپ نکالیں.
میں نکالوں
جی, ایک نام آپ نکالیں تو اچھا ہوگا. جی جی بالکل
ٹھیک ہے جی,
نام پڑھ لیں آپ.
جی ہاں, اور وہ خوش نصیب ہمارے بہت ریگولر ویو بھی ہیں.
اچھا.
اور اس خوش نصیب کا جو نام ہے حسین نجفی صاحب. جی
یہ دیکھیں حسین نجفی صاحب کا نام جو ہے میرے خیال میں ان کا حقیقتاً حق بنتا تھا, کیونکہ بالکل. جتنے فرمان انہوں نے بھیجے ہیں کسی نے میرے خیال سے ہمارے فیس بک پیج بھی نہیں بھیجے.
دوسرا جو نام بھی میرے ہاتھ میں حسین نجفی صاحب.
ٹھیک ہے, اگر جو ہے اس کو زوم کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا, تاکہ جو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی. اچھا, جو دوسرا بار میں نام نکال لیتا ہوں, میرے خیال سے زوم جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو رہی, تھوڑا سا میں اس کو مکس کر لوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. جی میں نے جو ہے ناظرین آپ کے سامنے اس کو مکس کر لیا, اور چلتے ہیں یہ ایک اور پرچی ہم نے اٹھا لی.
دوسرے خوش نصیب کون
ہیں؟ دوسرے خوش نصیب جو ہیں نور فاطمہ صاحبہ ہیں, اور انہوں نے بھی بہرحال ہمارے پروگرام میں ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھیجے تھے. اور بہرحال آپ کو مبارکباد بھیجتا ہوں نور فاطمہ صاحبہ اور حسین نجفی صاحبہ. اور تیسرا نام جو ہے میرے خیال میں آپ دوبارہ نکال لیں.
میں نکال لوں
جی, آپ نکال لیں, تھوڑا سا مکس کر لیں.
جی اچھا, پارٹی بازی نہ ہو جائے. اچھا جی, اور پھر سے ہمارے ایک اور بہت عزیز ناظرین میں سے ہیں علی نادر صاحب.
ہاں علی نادر صاحب تو ہمارا,
ان کا تو حق بنتا ہے میرے خیال سے.
اچھا یہ ویسے دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ پتہ نہیں آپ, یہ جو ہے اس میں واقعاً حقیقت ہے. ہمارے ہم نے کیمرے کے سامنے لائیو یہ پرچیاں نکالی ہیں اور یہ باقی پرچیاں بھی یہاں پر موجود ہیں. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں, اور علی نادر صاحب اور محمد حسین نجوی صاحب دونوں کا میرے خیال میں
ہمیشہ تصویریں شیئر کرتے ہیں اپنے کمنٹس, یا جو ان کو پسند آ رہا ہے, جو ہمارے پروگرام پسند نہیں آ رہا, ان کی تنقیدات جو بھی ہوتی ہیں وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں. خیر میں علی نادر صاحب کو, حسین نجفی صاحب کو, اور نور فاطمہ صاحب
کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ انعامات کے لیے آپ سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ.
اور جی خرم, ہمارے جو پتہ چلا فون لائن پہ ہمارے جو کالر ہیں جی وہ حاضر ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی خدیجہ فائد, خدیجہ
جی, خدیجہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اور جی کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے, آپ سب کیسے ہیں؟
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. خدیجہ صاحبہ آپ سنائیں, آپ جو ہے کچھ اشعار پیش کرنا چاہیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں.
جی بالکل ایسا ہی ہے.
شکریہ.
خود جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ عشق و محبت پیش کرنے کی بات ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود خدا نے ہمیں اس کا درس دیا اور خود فرمایا آپ کی شان میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
صحیح.
اردو شاعری میں بلا شبہ ایک بڑا حصہ ہے نعتیہ کلام کا, جس میں شعراء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی عاجزانہ سی کوشش کی ہے, کیونکہ ہم اس محبت کو اور اس شان کو بیان نہیں کر سکتے. آج معراج رسول کے حوالے سے میں نے جس نعت کا انتخاب کیا ہے اسے چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں.
ضرور.
پہلا شعر ہے, جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے، جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے، شاہ ارض و سما کے پڑے جب قدم نور ہی نور تھا کہکشاں سے پرے، حیرت رشک سے دیکھتی رہ گئیں وہ گزرتے گئے ہر مکان سے پرے، آج شب وہاں تک گئے ہیں حضور کوئی شے ہی نہیں تھی جہاں سے پرے، اپنے خالق سے ملنے گیا آج شب ایک بشر سرحد قدسیاں سے پرے۔ آخری شعر ہے، منزلیں ملحد شاہ پیغمبراں سرور بے ہنر کے بیان سے پرے۔ یہ ایک خوبصورت نعت تھی جس میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج رسول کے حوالے سے شان اقدس کو بیان کرنے کی عاجزانہ سی کوشش کی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اسے آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
بہت شکریہ خدیجہ اقبال صاحبہ، اور اگر آپ کے پاس آپ اشعار کو پیش کرنا چاہیں تو وقت ہے ہمارے پاس، اگر نہیں تو ہم آپ سے اجازت چاہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ حفیظ صاحب ایک نامور نام ہے اردو شاعری میں اور نعتیہ کلام میں، تو
جی ضرور
جو ہے وہ تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ ان کی ایک خوبصورت نعت ہے جس میں انہوں نے بہت خوبصورت لفاظی کے ذریعے یعنی لفظوں کو جو ہے وہ یوں لڑی میں پرویا ہے کہ آپ خود بھی سن کر بہت خوش ہوں گے۔
شکریہ۔
خوش خصالو، خوش خیالو، خوش خبر خیر البشر، خوش نجادو، خوش نہادو، خوش نظر خیر البشر، دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل گوشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر، سر بے سر مہر و مروت، سر بے سر صدق و صفا، سر بے سر لطف و عنایت، سر بے سر خیر البشر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق، صاحب شفق القمر خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ اور آخری شعر میں وہ اپنی خواہش کو عاجزانہ طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، در سے پہنچے کس طرح وہ بے نوا، بے بالوں پر ایک نظر صاحب کے حال زار پر خیر البشر۔
بہت شکریہ، سبحان اللہ خدیجہ اقبال صاحبہ، بہت بہت شکریہ، صبح سویرے آپ نے بہت خوبصورت اشعار بہت خوبصورت انداز میں ہماری ناظرین کے لیے پیش کیے، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔
بہت شکریہ، میں خود بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں اپنی بات جو ہے وہ علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتی ہوں جس میں اللہ کی زبان سے، خدا کی زبان سے انہوں نے مسلمانوں کو ایک
جی ہیلو مہارا جی، میرے خاص رابطہ ہمارا جو ہے منقطع ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ خدیجہ اقبال صاحبہ، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہم نے، وقفہ لیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر میں قرآن اندازی میں جن خوش نصیب لوگوں کے نام نکلے ہیں ان کے نام دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، نور فاطمہ صاحبہ، علی نادر صاحب، حسین نجفی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگ قرآن اندازی میں آپ لوگوں کے نام نکلے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ سے جلدی رابطہ کرے گا انعامات کے سلسلے میں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں فیس بک پیج پہ ہمیشہ یاد رکھا۔ اور رباب ہمارے ساتھ کل کون ہوں گے؟
ڈاکٹر فہیم مقبول صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے مختلف امراض کے بارے میں
بہت اچھا۔ تو کل
اور ناظرین کو ایک بار یاد دلانا چاہیں، ہماری تصویروں والا مقابلہ بھی جو ہے،
بالکل تصویروں والا مقابلہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی قرآن اندازی بھی ہم لوگ کریں گے، تصاویر بھیجنا مت بھولیے گا۔ بالکل، تو اجازت لے لیں ناظرین سے،
بس اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ناظرین کی اس چہروں پہ یہ خوبصورت سی مسکراہٹ ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ جی
بالکل، فیس بک کے پیج پہ ہمیں کبھی مت بھولیے گا، facebook.com/SUT مارننگ شو ہمارے فیس بک کے پیج کا ایڈریس ہے، اور آپ لوگ کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کوئی اچھی چیز، مراد میری اچھی چیز سے یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ ضرور کوئی کسی اور بڑے شخص کا فرمان ہو، یا آپ اپنی باتیں، اچھی باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں، آپ کے محلے میں ہوں، آپ کے آس پاس ہوں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم پروگرام کے ذریعے جو ہے سارے ناظرین کی خدمت میں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور رباب منصوری کو پروگرام صبح زندگی سے اجازت دیجیے۔